الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے غالباً 2009 اس میں امت کے آج کے دور کے بہت بڑے فقیہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ انہوں نے اپنے ایک بیان کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ ان کو کسی نے بالواسطہ یہ بتایا ہے کسی بزرگ نے بالواسطہ یہ بتایا کہ ایک نیک خاتون کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس زیارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ تشویش کا شکار نظر آئے پریشانی کا شکار نظر آئے تشویش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو خواب میں ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے جس کا مفہوم بنتا ہے کہ پاکستان کے ملک کے اوپر اندیشہ ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اندیشہ ہے کہ اس ملک پاکستان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور ساتھ ساتھ اس عذاب کو ٹالنے کی تدبیر بھی بتائی اور وہ تدبیر یہ تھی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ سورہ والشمس وضحاها کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور ان خاتون نے یہ بھی بتلایا کہ عدد بھی ارشاد فرمایا کہ 70,000 دفعہ پڑھیں اس بات کے اوپر پھر حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جیسا کہ آپ لوگوں کو یقیناً علمی ہوگا پھر بیانات بھی فرمائے جس کے اندر کے اس خواب کو مزید کھولا اور والشمس وضحاها کی تفسیر بیان کری کہ یہی صورت کیوں لیکن اس واقعے کے اوپر اگر مزید ہم غور کریں تو بہت ساری اور بھی باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ اس عاجز نے بذات خود اپنے کانوں سے ایک امت کے ایک اور بڑے فقیہ حضرت شیخ الحدیث مفتی سید احمد پالنپوری دامت برکاتہم جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہیں اور اس وقت جب ہم نے یہ بات سنی تھی اس وقت وہ شیخ ترمذی تھے اور کوئی 20-22 سال سے دارالعلوم دیوبند میں ترمذی شریف کا درس دے رہے تھے ان سے یہ بات امریکہ میں ایک درس میں سنی تھی کہ یہ جو عدد ہے نا 70,000 یا 70 یا 700 اس سے مراد ایگزیکٹ نمبر 70 نہیں ہوتا ایگزیکٹ نمبر 700 نہیں ہوتا 7,000 نہیں ہوتا بلکہ اس سے ویسے مراد ہوتا ہے جیسے کہ ہم اردو زبان میں کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے یہ کام تو 25 مرتبہ کیا ایک لہجہ ہے بات کرنے کا 25 دفعہ یہ کام کیا پچیسوں دفعہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے 25 دفعہ یا 25 ملٹیپلائی بائی 2 دفعہ یا 25 ملٹیپلائی بائی 3 دفعہ کیا، بلکہ کئی دفعہ کیا، کثرت کے ساتھ یہ کام کیا. تو اسی طرح عربی زبان میں جب 700 7070 کا عدد آتا ہے تو اس کا مطلب کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہوتا، بلکہ بہت بڑی تعداد میں کثرت کے ساتھ اس بات کی تلقین کی گئی ہے کرنے کی. ایک تو یہ نقطہ ہے کہ کوئی 7000 کا یا 70000 کا عدد پورا کرنا اور بس اس کے بعد بیٹھ جانا، یہ مقصود نہیں، بلکہ کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. تو ایک تو یہ نقطہ، دوسرا ایک اور نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ خواب، امت میں بہت بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بہت بڑے بڑے مشائخ بھی اب الحمدللہ کابرین میں موجود ہیں، بہت نیک متقی مرد بھی موجود ہیں، لیکن ان سب کو چھوڑ کر کے ایک نیک خاتون کو آیا. اس پہ بھی اگر غور کریں تو اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن دل میں کچھ باتیں آتی ہیں. وہ یہ ہیں کہ بے شک ان مشائخ کا رتبہ بلند ہوتا ہے، بے شک ان علماء محدثین مفسرین جو آج امت میں موجود ہیں ان کا رتبہ، اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، بہت ماشاءاللہ عظیم لوگ ہیں اور بہت اللہ کی دین کی خدمت بھی کر رہے ہیں، یقیناً ہیں. لیکن ایک خاتون کو خواب میں یہ بشارت دینا، اور بشارت بھی کوئی ایسی نہیں جو ان کی ذاتی زندگی سے متعلق تھی، جو کہ ان کے اپنے خاندان سے متعلق تھی، بلکہ امت سے، ایک بڑے امت مسلمہ کے ملک سے متعلق، جو کہ آج کے دور میں نہ صرف یہ کہ پاپولیشن کے حساب سے بڑے اسلامی ملکوں میں آتا ہے، بلکہ اگر امپورٹنس کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم اسلامی ملک میں اس کا یقیناً اس کو کہا جا سکتا ہے. اور اس کے بارے میں بشارت دی جا رہی ہے ایک خاتون کو، ایک عورت کو. خواتین کا معاملہ مردوں کے معاملے میں کے مقابلے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں رکھی ہیں. مردوں کو اللہ تعالیٰ نے قیوم بنایا، لیکن یہ قیوم جو ہے وہ ایسا ہی نہیں بنا دیا، بلکہ یہ دراصل ایک کانٹوں کا تاج ہے، کانٹوں کا تاج جو مردوں کے سر کے اوپر پہنایا گیا ہے، کانٹوں کا تاج. ایک مرد جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو سینکڑوں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، سینکڑوں حالات سے واسطہ پڑتا ہے، کہاں کہاں اس کا کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ سب جو ہے وہ اس کی کردار کے اوپر ریفلیکٹ کرتے ہیں، اس کے تقویٰ کے اوپر، اس کے جو ہے دین کے اوپر، ان سب کا اثر ہوتا ہے. جبکہ ایک عورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مشکل نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو تاج تو نہیں پہنایا، امامت کا تاج، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کانٹوں سے جو کہ اس تاج کے ساتھ آتے تھے اس سے بھی بچا کے رکھا. ایک عورت جو کہ نیک عورت ہوتی ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، کیونکہ کمزور پیدا کیا نا، اب اس کو اپنی چار دیواری کے اندر رہنا ہوتا ہے، اس کو باہر نکل کر کے سینکڑوں لوگوں سے روزانہ ڈیل نہیں کرنا پڑتا. کن سے ڈیل کرنا پڑتا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت کو اپنے شوہر سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، ایک شادی شدہ عورت کو اپنی اولاد سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، اگر اپنے ان لاز کے ساتھ رہتی ہے تو اپنے ان لاز سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ہمیشہ ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا اور ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان بچوں کی ذمہ داری اس کو دی گئی اور ان بچوں کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی جن سے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت موجود ہے. تو جس کے ساتھ محبت ہو پھر اس کا خیال کرنا اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا تو ویسے ہی آسان ہو جاتا ہے. مشکل تو اس کے ساتھ ہوتی ہے نا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، ایسا تعلق نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ عورت سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، उन लोगों के बारे में पूछेंगे जिनके लिए इसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी, उस शौहर के बारे में पूछेंगे जिसको कि अल्लाह ताला ने इसका सबसे करीबी साथी बना दिया। बस तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक औरत जिससे कि उसका शौहर राजी हो और जो कि अपने फराइज वाजबात को अदा करती हो, उसके और जन्नत के बीच में कोई चीज हायल नहीं हो सकती। तो जब एक मुत्तकी औरत इस तरह से अल्लाह ताला को राजी कर लेती है तो वो बहुत आसानी से अल्लाह ताला के बहुत कुर्ब के दर्जात पा लेती है, बहुत करीबी के दर्जात पा लेती है। तो औरत के लिए अल्लाह ताला को मनाना और अल्लाह ताला की वलिया बनना ये मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा आसान है, बहुत कम चीजों, बहुत कम वेरिएबल्स हैं इसकी जिंदगी के अंदर। साइंस की जुबान में कहते हैं वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल को चेंज करें उससे एक डिफरेंट नतीजा निकलता है। देखें कुछ मत पा रहे हैं तो पूछ लें, अगर गैर मुतअल्लिका है तो। अगर जितने ज्यादा वेरिएबल्स हों उतनी ज्यादा मैथमेटिक्स की इक्वेशन मुश्किल हो जाती है। जिन्होंने साइंस पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, भाई एक्स ए वेरिएबल हो, वाई वेरिएबल हो तो बड़ी आसान इक्वेशन है, आसानी से आप उसको सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन एक वेरिएबल के अंदर एक्स वाई जी ए बी सी डी ए वन बी वन सी वन इतने वेरिएबल्स आ जाए, अब आप उसको सॉल्व करके दिखाएं कितना मुश्किल होगा उसको सॉल्व करना, उसका नतीजा निकालना। तो जितने ज्यादा वेरिएबल्स हो मामला उतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और जितने कम वेरिएबल्स हो मामला उतना ज्यादा आसान हो जाता है। तो मर्द की जिंदगी के अंदर बेशुमार वेरिएबल्स होते हैं, अल्लाह को मनाना उसके लिए आसान नहीं होता, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और औरत की जिंदगी के अंदर अल्लाह ने बहुत कम वेरिएबल्स कर दिए, बस इन्हीं चंद लोगों को तुम राजी कर लो, इन्हीं का तुम ख्याल कर लो, तुम मेरी मुकर्रबा बन जाओगी, तुम मेरी वलिया बन जाओगी। तो शायद शायद अल्लाह आलम इस वाकये के अंदर कि उम्मत के बारे में पैगाम अल्लाह ताला ने सबको छोड़ करके, हालांकि वो भी बड़े बड़े मर्तबे के हैं, लेकिन शायद पैगाम देना मकसूद था कि भाई अगर औरत जो है वो भी अपने नफ्स पर मेहनत कर लेती है तो वो भी इस मर्तबे को पहुंच जाती है कि हम अपना पैगाम उसके थ्रू बड़े बड़े मशायख तक पहुंचवाएंगे और उन मशायख से फिर दूसरे अवाम तक पहुंचवाएंगे। और हमें हजरत मौलाना ताकी तकी दाऊद बरकातहुम की दी हुई खबर और उनको जिन्होंने दी हुई खबर थी उसके ऊपर शक करने की हमारे दिल में कोई गुंजाइश नहीं, कोई जरूरत नहीं हम खामखा शक करेंगे जी उन्होंने गलत बात करी या बात बदल करके हमें बताई, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना एतमाद है अपने अकाबरीन के ऊपर। तो ये दूसरा नुक्ता इस वाकये के अंदर। तीसरा नुक्ता इस वाकये के अंदर वो ये है कि हजरत मौलाना तकी उस्मानी दाऊद बरकातहुम ने अपने शागिर्दों को ये बात बतलाई। दारुलूम के अंदर जो उनका दर्स होता है उस दर्स में जो लोग मौजूद थे उनको ये बात बतलाई। अब सवाल ये दिल में पैदा होता है कि हजरत मौलाना तकी उस्मानी दाऊद बरकातहुम को कौन सुनता है, उनकी बात किसके नजदीक अहम है, कौन उनकी बात को पढ़ता है या सुनता है, क्या कोई बेदीन, क्या कोई नफ्स परस्त, क्या कोई फिल्म इंडस्ट्री का अदाकार या उसमें काम करने वाला, क्या कोई फासिक और फाजर, क्या वो मौलाना तकी उस्मानी की बात सुनता है? नहीं सुनता। हत्ता के जो दीनदार भी हैं दीन के नाम पे जिंदगियां गुजारने वाले उनमें से भी एक खास मखसूस हलका उनकी बात सुनता है, सिर्फ एक खास मसलक उनकी बात सुनता है और कोई उनकी बात नहीं सुनता। किसी के नजदीक उनकी इस पेशन गोई की या उनकी इस खबर की अहमियत नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो जब हम इस नुक्ते को भी समझ लें, मान लें, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो पैगाम पहुंचवाया ये हर मुसलमान तक नहीं पहुंचवाया कि वशम्स व दुहाहा को कसरत से पढ़ो, इसकी तफसीर पर तो बाद में आएंगे जो हमने उनसे सीखी, उनसे सुनी, दूसरे उलमा से सीखी। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि वशम्स व दुहाहा पढ़ने की तलकीन किनको की जा रही है, वो सिर्फ दीनदारों को की जा रही है। اور دینداروں میں سے بھی ایک خاص مسلک کے دینداروں کی جا رہی ہے، اس لیے کہ دوسروں نے بات ہی نہیں سننی، دوسروں نے اس پر کان دھرنا ہی نہیں ہے، صرف انہوں نے ہی کان دھرنا ہے جو ان کو کچھ مقام دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اپنی نظروں میں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ والشمس وضحاها ہی کیوں. قرآن کی تو بہت ساری صورتیں، بہت ساری آیات ہیں بڑی بڑی صورتوں کے اندر، جن کے اندر مسلمانوں کو بڑے بڑے پیغام دیے گئے. تو یہ سوال جو ہے پھر علماء نے اس کو اٹھایا، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے پھر اس کے اوپر لمبا ایک بیان بھی کیا، جو کہ ساتھ اس کو کل ہی سننے کا موقع ملا، کہ یہی صورت کیوں. اور پھر اس کے اندر انہوں نے جو مزید اس کی باتوں کو کھولا، تو اس میں ہم آیت بہ آیت لے کر کے آگے چلتے ہیں. فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سورج کی اور اس کی روشنی کی، جو وہا کی روشنی سورج کے نکلنے کے وقت پھیلتی ہے. والقمر اذا تلاها، اور اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں قمر کی، چاند کی، جو کہ سورج کے غروب ہونے سے پیچھے آئے. والنہار اذا جلاها، اور قسم کھاتے ہیں رات کی، قسم کھاتے ہیں دن کی، کہ جب وہ اس سورج کو خوب روشن کر دے. جلاها، اس کی تجلی جو ہے سورج کی وہ خوب روشن ہو جائے اس کے اندر، دن کے اندر. واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم کھاتے ہیں جبکہ وہ اس سورج کی روشنی کو ڈھانپ لے. غشا یغشی، جو اس کو ڈھانپ لے، یا غشا یغشا اس کی کیا تھا وزن. والسماء وما بناها، اور قسم کھاتے ہیں آسمان کی اور جس نے اس آسمان کو بنایا، یعنی پھر اپنی بھی قسم کھا رہے ہیں جس نے اس کو بنایا. والارض وما طحاها، اور قسم کھاتے ہیں زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اپنی قسم دوبارہ کھا رہے ہیں. فألهمها فجورها وتقواها، کہ اسی کو آگے لے کر کے چلے کہ قسم ہے انسان کی جان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، اور پھر اس کی. ونفس وما سواها، بیچ میں رہ گیا، اور قسم ہے اس کی نفس کی اور جس نے اس کو درست بنایا. فألهمها فجورها وتقواها، پھر اس کو الہام کیا، یعنی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز القا کر دی، الہام کر دی. فجورها وتقواها، اس کی برائی کی سینس، برائی کو پہچاننے کی سینس اس کے اندر القا کر دی، فجور کی. وتقواها، اور نیکی کو بھی اس کے اندر القا کر دیا، یعنی اس کو فنڈامنٹل بیسک انڈرسٹینڈنگ دے دی، جس کو کہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا تھا کہ ورچیوز عطا کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بیسکس کے ساتھ پیدا کیا، اپنے پروردگار کو پہچاننے والی جو بالکل استعداد ہوتی ہے، بیسک استعداد، اس کے ساتھ ہر انسان کو پیدا کیا. اور صرف یہ نہیں کہ پہچاننے والی استعداد، بلکہ اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے والی استعداد، یہ استعداد بھی دے کر کے. فألهمها فجورها وتقواها، یہ الہام فرما دیا. الہام فرمانے کا کیا مطلب؟ کہ اس کو کتابوں سے جا کر کے سیکھنا نہیں پڑا، اس کو مدارس کے علماء کے پاس بیٹھ کر کے اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے پسند پیدا کر دی اچھائی کی، رحم کی، معافی کی، نیکی کی، سچائی کی، اور جھوٹ سے اس کے دل میں ایک نفرت پیدا کر دی. جیسا کہ آپ نے پچھلے ہفتے سنا تھا کہ کرتا ہے یہ برا کام خود، لیکن برائی کو برا دل میں سمجھتا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو روکتا نہیں ہے، لیکن اس کو برائی اچھی نہیں لگتی. ایک غنڈے کو غنڈا گردی اچھی نہیں لگتی، وہ کرتا ہے غنڈا گردی، لیکن اس کو پسند جو ہے وہ نیکی آتی ہے. جھوٹ بولنے والے کو اسی طریقے سے جھوٹ، وہ سچ پسند آتا ہے، جھوٹ پسند نہیں آتا، اگرچہ کہ خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیکلٹیز ہیں نا، فجور کی اور تقواہ کی، یہ فیکلٹیز ہمارے اندر الہام فرما دی ہیں. پھر فرمایا، یہ ساری قسمیں کھا کے، اور یہ قسمیں کتنی ہیں؟ یہ 11 قسمیں ہیں، 11 دفعہ قسمیں کھائیں. گیارہ دفعہ. اور بھی صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قسمیں کھائیں، لیکن کہیں پر ایک، کہیں پر دو، کہیں پر تین، زیادہ سے زیادہ چار. یہاں پر بات کرنے سے پہلے گیارہ دفعہ قسمیں کھائیں، شاید سب سے زیادہ دفعہ قسمیں جو ہے وہ یہیں پر کھائی گئیں. تو قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنی بات کو مزید محقق کر دینا، مزید جو ہے نا کنفرم کر دینا، حالانکہ اللہ رب العزت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک بات ہوتی ہے پتھر پر لکیر ہونے کے لیے، وہ کافی ہوتی ہے بغیر قسم کے. لیکن اللہ تعالیٰ کو جب کسی بات کو اور زیادہ اس کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے تو قسمیں کھاتے ہیں، اور زیادہ قسمیں کھاتے ہیں جب زیادہ اہم بات ہوتی ہے، اور زیادہ قسمیں کھاتے ہیں جب اس سے زیادہ اہم بات ہوتی ہے. تو قسمیں اتنی ساری کھائیں. اس کے اوپر پھر مفسرین نے یہ بھی کلام کیا کہ جو قسم ہوتی ہے نا، یہ بھی بات کری بیان کیا کہ جو قسم ہوتی ہے اس کا جو ہے نا، اس قسم کے بعد جو آنے والی بات ہوتی ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، اس سے ربط ہوتا ہے. قرآن پاک کے اندر کوئی چیز بے ربط نہیں ہے، کوئی چیز بے ربط، حتیٰ کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تعالیٰ تذکرہ جو ہے وہ گناہ اور معافی کا کر رہے ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے واللہ علیم واللہ حکیم عزیز یا عزیز حکیم. نہیں، جب گناہ اور معافی والا تذکرہ ہو رہا ہے آیتوں میں، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ واللہ غفور الرحیم. یہ غفور الرحیم جو ہے اس کا تعلق ہے گناہ کے معافی کے ساتھ. وہاں پر وہ حکمت والی بات نہیں آ رہی، وہاں پہ وہ پاورفل ہونے والی بات نہیں آ رہی، وہ ان جگہوں پر آئے گی جہاں پر کہ حکمت کا کی بات چل رہی ہے. ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے. اسی طریقے سے قسموں کا بھی جو ہے وہ جواب قسم کے ساتھ، جو قسم کے بعد بات آ رہی ہے اس کے ساتھ ایک ربط، ایک تعلق ہوتا ہے. ایسے ہی خام خام نہیں گھوڑوں کی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ جی یہاں پر جو ہے وہ نفس کی تزکیے کی بات ہو رہی ہے اور گھوڑوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. بھائی گھوڑوں کی قسم وہاں پر کھائی، والعاذیات ضبحاً فالمویات قدحاً، جہاں پر کہ جان نثاری کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر کہ قربانی کی بات ہو رہی ہے، جہاں پر کہ وفاداری کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وفاداری کا تعلق گھوڑوں کے ساتھ ہے. وفاداری کا تعلق سورج کے ساتھ نہیں ہے، وفاداری کا تعلق چاند کے اور دن اور رات کے ساتھ نہیں ہے. تو وہاں پہ چاند اور سورج کی قسمیں نہیں کھائیں جہاں پہ وفاداری کی بات ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک مقصد ہے بیان کرنے کا، تو یہاں پر سورج چاند کی قسمیں کھائیں، دن رات کی قسمیں کھائیں. مفسرین نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ اس طرح فرما رہے ہیں نا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ بدلتے ہوئے حالات کو دراصل بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو میں نے دنیا بنائی ہے نا، اس کے اندر ہر وقت سورج کی روشنی نہیں رہتی، اس کے اندر رات کی تاریکی بھی آتی ہے، اور اس رات کی تاریکی میں میں روشنی جس طرح سے مہیا کرتا ہوں وہ ایک ڈفرینٹ، ایک مختلف انداز میں تمہیں روشنی دیتا ہوں. اس روشنی کی حدت جو ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے. سورج کی روشنی کیسی ہوتی ہے؟ اس کے اندر دھوپ ہوتی ہے، اس کے اندر شدت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اس کے اندر زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے. چاند کی روشنی کم ہوتی ہے لیکن ٹھنڈک ہوتی ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی ہے. اس کے اندر پانی کو وہ اٹریکٹ کرتی ہے، زمین کو وہ اٹریکٹ نہیں کرتی، پانی کو وہ کھینچتی ہے. سورج کا کبھی سنا کہ سورج جب اپنے فل دوپہر کے وقت ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ پانی کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، مد و جزر آ جاتا ہے؟ نہیں، مد و جزر کب آتا ہے؟ جب چاند مکمل ہوتا ہے. تو چاند ایک ایسی چیز ہے جس کی روشنی دھیمی ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن پانی کو کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے. چاند کو اللہ تعالیٰ نے قریب بنایا، اس کے اندر یہ کشش رکھی کہ وہ سمندروں کے اندر مد و جزر پیدا کر دیتا ہے، جبکہ پتھر کے اندر کوئی مد و جزر پیدا نہیں ہوتا، دنیا کی اور چیزوں کو چاند نہیں کھینچتا سوائے پانی کے. تو حالات ایک جیسے نہیں رہتے، روشنی بھی آتی ہے، تاریکی بھی آتی ہے، اور تاریکی کی جانے کے بعد روشنی پلٹ کر آتی ہے. تو فرمایا پھر کسی شاعر نے کہ اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، اے ظلمت حالات سے جی چھوڑنے والوں، پو پھٹتی ہے ہر روز اسی سینہ شب سے. اسی شب کے، اسی تاریک رات کے سینے سے روزانہ پو پھٹتی ہے، روزانہ صبح نمودار ہوتی ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا، اور یہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے ایکچولی اپنی تقریر کے اندر یہ اشعار پڑھے تھے کہ ظلمتوں کا جو بول بالا ہے، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی سورج نکلنے والا ہے. سورج اسی وقت نکلتا ہے جب جو تاریکی ہے نا وہ اپنے عروج پہ پہنچ جائے. عروج پہ پہنچنے کے بعد پہ جا کر کے سورج نکلتا ہے, اس سے پہلے سورج نہیں نکلتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے کس وقت؟ جبکہ گمراہی اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی, کوئی ہدایت والا باقی نہیں بچا تھا جو کہ لوگوں کو صحیح طور پہ ہدایت پہ لا سکے, کوئی نہیں بچا تھا. ظلم اور بربریت اپنے حد کو پہنچ چکی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا سورج طلوع ہوا تھا اور پھر اس کی کرنوں سے ہر ایک نے فائدہ اٹھایا جس کے لیے اللہ تعالی نے توفیق رکھی تھی. تو بھائی ایک بات تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو آج کے دور کے اندر ہمیں ہر طرف جو ہے وہ گمراہی نظر آ رہی ہے, نفس پرستی کا دور دورہ ہے, ہر بندہ جو ہے وہ نفسی کا شکار ہے. ہدایت کی بات جو ہے یا تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی, یا اگر دکھائی بھی دیتی ہے تو بہت زیادہ مشکل کے ساتھ انسان جو ہے وہ دین پہ چل پا رہا ہے. دین پہ چلنا آج کے دور میں انگاروں کے اوپر چلنے کے مترادف ہو گیا ہے. انگاروں کے اوپر چلنے سے جس طرح انسان اپنے پاؤں زخمی کرتا ہے, تکلیف اٹھاتا ہے, اسی طرح سے دین پر چلنے کے لیے انسان کو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. اس کو لوگ اپریشیٹ نہیں کرتے. دوسروں کا کیا کہنا, اپنے گھر والے دشمن ہو جاتے ہیں, اپنے ماں باپ دشمن ہو جاتے ہیں, اپنے اولادیں دشمن ہو جاتی ہیں. لیکن ان پریشانیوں سے ہمیں ہمت نہیں ہارنی, بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید بہرحال برقرار رکھنی ہے کہ یہ ساری تکالیف جو ہیں یہ چند روزہ ہیں, کچھ دن کے بعد یہ سسٹم جو ہے پھر دوبارہ پلٹا کھائے گا اور پھر سے جو ہے وہ اس دنیا کے اندر دین کا بول بالا ہوگا. تو اس سورت کے اندر ایک پیغام جو فرمایا وہ تو یہ ہے کہ جو دین پر صحیح عمل کرنے والے لوگ ہیں حالات و واقعات کی وجہ سے ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے اندر آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے اور بہت جو ہے وہ ڈھارس باندھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر کہ بھائی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہ ہوں. ایک بات یہ, تو جو بھی دیندار لوگ, جو بھی حضرت مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہ ہم کو سننے والے لوگ جو کہ دین پر صدق دل سے عمل کر رہے ہیں, اپنے بس میں جو کچھ ہو رہا ہے نیک نیتی سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ ڈھارس باندھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اس ڈھارس کے پیغام کو بار بار پڑھو, کثرت سے اس کو یاد رکھو, کثرت سے اس کو پڑھو تاکہ تمہیں یاد رہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین, یاد دہانی کراتے رہا کرو اس لیے کہ مؤمنین کو یاد دہانی نفع دیتی ہے. تو 70,000 دفعہ پڑھنے کا کیا مطلب, اتنی دفعہ پڑھو کہ تمہیں مستحضر ہو جائے, ہر وقت یہ پیغام جو ہے وہ تمہارے سامنے رہے, تمہارے دل سے اوجھل نہ ہو پائے. جب حالات کا تمہیں سامنا ہو, جب تمہیں تکالیف نظر آئیں انفرادی زندگی کے اندر یا اجتماعی زندگی کے اندر, ملکی زندگی کے اندر, معاشرتی زندگی کے اندر, تو ہر وقت جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام, اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد رہے کہ یہ بہرحال یہ سورج, یہ جو تاریکی ہے یہ ختم ہونے والی ہے, سورج طلوع ہونے والا ہے. اور جتنے زیادہ حالات خراب ہوں گے اتنا زیادہ یہ بات محقق ہوگی کہ ہاں اب تو واقعی سورج طلوع ہونے والا ہے, جیسا کہ رات کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ ایک پیغام. پھر دوسرا پیغام اگین ان لوگوں کے لیے جو کہ دیندار ہیں, کیونکہ یہ جو خبر ہے یہ دنیا داروں کے لیے تو ہے ہی نہیں, انہوں نے تو اس کو سننا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا کوئی کام جو ہے وہ بلا فائدہ نہیں ہوتا, یعنی بس ایسے ہی جو ہے وہ پیغام کہلوا دیا اور ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے اس کو سننا ہی نہیں تھا. ایک سرے سے ان کے لیے تو تھا ہی نہیں نا یہ پیغام تو ان کے لیے تھا جنہوں نے اس کو سننا تھا, اور وہ کون لوگ تھے؟ دیندار لوگ. اب دینداروں کے اندر بھی کون لوگ تھے؟ صحیح العقیدہ, علماء حق کو ماننے والے, صحیح المسلک لوگ. کیا پیغام تھا؟ فرمایا قد افلح من زکاہا, وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا کہ تحقیق کے کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے کہ اس نفس کا جس کا کہ ابھی پچھلی دو آیتوں کے اندر ذکر آیا اس کا تزکیہ کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے کہ اس کو فجور کے اندر، فسق و فجور کے اندر دبا دیا، اس کو دس دیا. پنجابی زبان میں کہتے ہیں نا جی تم نے کیا بات کری ہے کہ دس دسا ہے تم نے، اس کو دس دیا، اس کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا اس نفس کا. تو دینداروں کو جو ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پیغام دنیا داروں کو نہیں دیا جا رہا، یہ نفس کے تزکیے کا پیغام دینداروں کو دیا جا رہا ہے. کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ دین جو ہے نا وہ ایک ڈائمنشنل نہیں ہے، یک جہتی نہیں ہوتا، صرف ایک طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ دین جو ہے وہ ایک مکمل نظام کا نام ہے، مکمل نظام. جب ہم دیندار بنتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر ایک اندیا پیدا ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر دین کی محبت آتی ہے. اب ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس دل کے حکم کو یا اس دل کی کیفیت کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کرنا شروع کرتے ہیں. دل کی کیفیت، جو کیفیت دل میں پیدا ہوئی تھی اس کو اپنے ظاہر کے اوپر لاگو کرنا شروع کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے، جو مرد ہوتے ہیں وہ ظاہری طور پر اپنے چہرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لیتے ہیں، اپنے لباس کو، اپنی وضع قطع کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق دینداری کے سسٹم کے تحت کر لیتے ہیں. جو عورتیں ہوتی ہیں وہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ پردے کو اپنے اوپر رائج کرنا شروع کرتی ہیں. پہلے تھوڑا پردہ کرتی ہیں، صرف جو ہے وہ سر کے بال کو چھپا لیا، سر ڈھک لیا دوپٹے سے، پھر اس کے بعد جا کر کے اسکارف سے اچھی طرح سے بالوں کو باندھنا شروع کر دیا، پھر اس کے بعد جا کر کے باہر جب گھر سے نکلتی ہیں تو تھوڑا سا چہرہ بھی ڈھکنا شروع کر دیا، گھر کے اندر نہیں، جو نامحرم رشتے دار ہیں ان کے سامنے نہیں، لیکن جو باہر کے لوگ ہیں ان کے سامنے اپنا چہرے کو چھپانا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد جا کر کے ان کا سٹیپ یہ آتا ہے کہ ہاں اب جو ہے وہ جن جن سے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ان سے وہ پردہ کرنا شروع ہوتی ہیں. یہ ایک دم نہیں ہوتا، ایک دن میں یہ نہیں ہو سکتا، دو دن میں نہیں ہو سکتا، اس کے اندر عموماً مہینوں لگ جاتے ہیں، کبھی کسی کو سالوں بھی لگ جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنے ظاہر کو جو ہے وہ دین کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پر جا کر کے ہمارا دین ختم نہیں ہو جاتا. ایک دل میں کیفیت پیدا ہوئی جس کے تحت اب ہم نے اپنے ظاہر کو دین کے مطابق کر لیا، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سسٹم اس طرح چلتا ہے کہ اندر سے شروع ہوتا ہے، باہر کی طرف آتا ہے، اور جب باہر جو ہے جب ظاہر ہمارا دین کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر وہ واپس اندر آنا شروع ہوتا ہے. اور یہ جو واپس اندر آنا شروع ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ اپنے دل کی کیفیات، اپنے دل کے جذبات، اپنے دل کی پسند ناپسند، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق ہو جائے. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. ہم نے بدقسمتی سے اتباع سنت جو ہے وہ داڑھی رکھ لینے کو، ٹوپی سر پہ سجا لینے کو، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا لینے کو، بیٹھ کے پانی پی لینے کو، اور بہت آگے اگر چلے گئے تو مسنون دعاؤں کو پڑھ لینے کو. ہم نے اتباع سنت کو یہاں تک محصور کر دیا ہے، یہیں پر روک دیا ہے. لیکن یہ اتباع سنت صرف نہیں ہے، یہ بھی سنتیں ہیں، اور ہر سنت عظیم ہوتی ہے. ہم ان کو چھوٹی سنتیں نہیں کہہ سکتے، غیر ضروری سنتیں نہیں کہہ سکتے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جی، جو ماڈرن لوگ ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے اکابرین نے یہ نہیں سکھایا. ہمارے اکابرین نے سکھایا ہر سنت اہم ہے، چاہے وہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینے والی ہو، چاہے وہ جو ہے مسجد کے اندر سیدھا قدم اندر ڈالنے والی اور باہر نکلتے ہوئے الٹا قدم باہر نکالنے والی سنت ہو. ہر سنت اہم ہے، لیکن صرف یہ سنت نہیں. اس پر سنت کو جا کر کے ہم نے فل سٹاپ نہیں لگا دینا، بلکہ سنت، اتباع سنت وہ کہلائے گی جبکہ انسان کی کیفیات سنت کے مطابق ہو جائے، انسان کے جذبات سنت کے مطابق ہو جائے، اس کی پسند ناپسند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کے مطابق ہو جائے، یہ سنت کہلائے گی. تو دینداروں کو گویا کہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ عمل کرو گے تو تم میرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوگے، لیکن مسئلہ یہ بڑا ہے کہ تم ایسا کر نہیں سکتے، تم یہ کر نہیں پاؤ گے. کیوں نہیں کر پاؤ گے؟ کہ اس طریقے پہ زندگی گزارنا، ان کیفیات کے ساتھ زندگی گزارنے کے راستے میں ایک بہت بڑی چٹان حائل ہے، ایک بہت بڑی رکاوٹ حائل ہے. اس چٹان کو توڑے بغیر تم آگے نہیں بڑھ سکتے، اس رکاوٹ کو گرائے بغیر تم آگے بڑھ نہیں سکتے، تم کیفیات نبوی حاصل کر نہیں سکتے. وہ چٹان، وہ رکاوٹ کیا ہے؟ وہ ہے تمہارا اپنا نفس، وہ ہے تمہارا اپنا نفس. جب تک تم اس نفس کا تزکیہ نہیں کرو گے، اس کو اس تزکیے کے پروسیس سے نہیں گزارو گے جس پروسیس سے کہ صحابہ کرام گزرے تھے، اس پروسیس سے گزرے بغیر تمہارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوگا، تو تمہارا دین، جس کو کہ تم دینداری سمجھتے ہو، وہ دینداری سے سمٹ کر کے ظاہر داری رہ جائے گا، وہ دینداری سے سمٹ کر کے ظاہر داری ہی میں مقید ہو کے رہ جائے گا، اس سے آگے بڑھ نہیں سکے گا. لیکن مقصود یہ نہیں تھا، ظاہر داری مقصود نہیں تھا، یہ تو ایک درجہ تھا، یہ تو ایک سٹیپ تھا، اس سٹیپ پہ آپ نے قدم رکھنا تھا، لیکن ابھی تو بہت سارے قدم آگے ہیں، ابھی تو سیڑھی کے بہت سارے زینے آگے ہیں، پہلے زینے کے اوپر چڑھ کر کے بس رک جانا، اس سے تو منزل نہیں ملتی، اس سے تو مقصود نہیں ملتا. تو بھائی اوپر بھی چڑھنا ہے، لیکن اوپر چڑھنا اس وقت تمہیں نصیب ہوگا جب تم اس رکاوٹ کو دور کرو گے. تو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ وہ میسج ہے جو کہ صحیح العقیدہ علماء حق کو ماننے والے دیندار لوگوں کو دیا جا رہا ہے، یہ علماء باطل کے پیچھے لگنے والوں کو نہیں دیا جا رہا، یہ جو ہے وہ غلط عقیدہ رکھنے والوں کو نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے، انہوں نے تو سننا ہی نہیں ہے نا، انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ جی ہاں آپ کو بھی زیارت ہو سکتی ہے، آپ تو شاتم رسول ہیں، آپ تو گستاخ رسول ہیں، آپ کو کہاں سے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، وہ تو ہمیں ہوتی ہے، انہوں نے تو آپ کی بات سننی نہیں ہے. تو بھائی یہ میسج صرف اگر ہم ان میں شامل ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اقابرین کے ساتھ تعلق دیا، ہمیں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی باتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ان کی مجالس کے اندر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو ہم جو ان لوگوں کے اندر الحمدللہ شامل ہیں، یہ میسج ہمارے لیے ہے، یہ میسج پوری ملک کے لیے نہیں ہے، یہ میسج گلی میں چوراہوں میں چلنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے اوپر ہم بیٹھ کر کے اپنے مجالس کے اندر تنقید کرتے ہیں کہ جی اس نے ایسا کیوں کر دیا، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، انہوں نے فلانے کو یہ کیوں کر دیا، یہ ان کے لیے میسج ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی تھوڑی بیٹھ کے بات سننی ہے، انہوں نے کوئی تھوڑی بیٹھ کے بیان سننا ہے، بیان تو ہم نے سننا ہے نا. تو تزکیے کا حکم بھی ہمیں دیا جا رہا ہے، ہم بیٹھ کر کے دوسروں کے تزکیے کو جو اتنی فکر کرتے ہیں نا کہ ہم اپنا ٹائم خراب کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، دراصل ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے. آج مسئلہ جو ہے نا، ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا حال اتنا خراب اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم ان کو روکتے نہیں ہیں برائی سے، ہم ان کو برائی سے روکتے نہیں ہیں، اس لیے برائی بڑھ گئی ہے. اس بات کے اندر نا بڑی فنڈامنٹل پرابلم ہے اس بات کے اندر، کیونکہ یہ بات ہے تو ٹھیک، بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن جس منہ سے نکل رہی ہے نا، یہ منہ غلط ہے، یہ اس منہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اس منہ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کیونکہ یہ جو منہ ہے نا، یہ سمجھ رہا ہے کہ دوسرے برائی کر رہے ہیں، میں اس کو برائی سے روک نہیں رہا، یا ہم اس کو برائی سے نہیں روک رہے، حالانکہ یہ منہ جو ہے نا خود اپنے منہ اپنی زبان سے برائی کر رہا ہے، اس کی زبان خود گناہ کے اندر مبتلا ہے، اس کے ہاتھ پیر خود گناہ کے اندر مبتلا ہے، لیکن کہنے سے کیا چیز ثابت ہو رہی ہے؟ اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے، دوسرے غلط کر رہے ہیں، بس میری غلطی یہ ہے کہ میں ان کو روک نہیں رہا. یہ نہیں کہ جی میں خود جھوٹ بول رہا ہوں، میں خود غیبت کر رہا ہوں، میں خود گناہ کر رہا ہوں، ظلم کر رہا ہوں اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے ماتحتوں کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر، اپنے ماں باپ کے اوپر، میں تو جی کچھ نہیں کر رہا، دوسرے گناہ کرتے ہیں، بس مسئلہ اتنا سا ہے کہ جی میں اس کو میں کیسے روکوں جی. پھر اس کے بعد فوراً سے اس کی وہ بھی آ جاتی ہے جسٹیفیکیشن، میں کیسے روکوں جی، وہ تو بڑے وہ تو غصہ ہو جاتے ہیں اور پھر مرنے مارنے پہ اتر آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تو یہ کر دیں گے میرے. تو پھر میں تو پھر ظاہر سی بات ہے اپنی عزت ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، میں کیسے روکوں جی ان کو، تو پھر جسٹیفیکیشن بھی آ جاتی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کہنے والا منہ غلط ہے، ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا خود منہ جھوٹا ہے، ہمارے اعمال غلط ہیں. حضرت مولانا تقی عثمانی نے اس فقیر کے اندر ایک بڑی پیاری بات کری کہ جی آج ہم سب یہ بات تو کہنا شروع، ہم سب سے مراد ان کی کیا تھی؟ ظاہر سی بات ہے عقل کی بات ہے، دیندار ان کی بات سننے والے، تو فرما رہے ہیں کہ ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے فرمایا کہ لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی میں گناہ چھوڑنے کا ارادہ کروں گا، کہ میں جو ہوں نا گناہ کو چھوڑوں گا بھی، یہ کوئی نہیں کہتا، بس یہ کہنے ہماری شامت اعمال. اچھا اس ان کے جملے کے اوپر ہم ذرا غور کریں، یہ بات کہنا ہماری شامت اعمال ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کو نا ایک اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی کا وزن ہوتا ہے نا، گناہ کا جو وزن ہوتا ہے، یہ بڑی آسانی سے ہمارے کندھوں پر سے اتر جاتا ہے. یعنی میرے کوئی یہ نہیں کہتا جی میری شامت اعمال ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا، لیکن جی ہماری شامت اعمال ہے. اس پہ اس آجز کو ایک چھوٹا سی بات یاد آئی، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے نا تو اسمبلی کے لیے ہر ایک کو ٹائم پر آنا ہوتا تھا، اور جب کوئی ٹائم سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا تھا نا تو پھر وہ اس کو باہر روک لیا جاتا تھا اور پھر ان کو لائن میں کھڑا کیا جاتا تھا، پھر ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جاتی تھی. اب الحمدللہ ہم عموماً لیٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب کبھی لیٹ ہوتے تھے نا تو اس وقت یہ دیکھتے تھے کہ کیا میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ اور بھی ہیں. جب اکیلے ہوتے تھے نا پھر تو جان نکل جاتی تھی کہ جی مجھے اکیلے سزا ملے گی، پتا نہیں کیا بنائیں گے میری دقت. لیکن جتنے زیادہ لوگ ساتھ ہوتے تھے نا اتنا بے فکری ہو جاتی تھی، کیونکہ اب جو بھی سزا ملے گی سب مل کے اس سزا کو لیں گے، تو اب فکر کم ہو جاتی تھی، پریشانی کم، بھائی جس کو بھی جو بھی ملے گی جی سب مل کے لیں گے، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب سب کو ہم ساتھ ملا لیتے ہیں نا اپنے اوپر سے ذمہ داری اتر جاتی ہے، اپنی فکر ختم ہو جاتی ہے، بھائی مصیبت میں ہے تو ہم سبھی ہی ہیں نا، سبھی ہی جھیل لیں گے. تو یہ جو ہمارا جملہ ہے نا کہ جی یہ ہماری شامت اعمال ہے، بڑی آسانی سے ہم اپنی ذمہ داری کو اپنے کندھے پر سے اتار کے سب کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اپنے گناہوں کو ماننا اس کا نوبت ہی نہیں آتی، میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پہ جھوٹ بول رہا ہوں، میں کہاں پہ دھوکے دے رہا ہوں، میں کہاں پہ حقوق مار رہا ہوں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، بازار میں، جس سطح کے اوپر، اس کی کوئی پرواہ کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں، بھی سب ہی یہ کر رہے ہیں. تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ شاید اب ہمیں اس جملے کو نا چینج کرنے کی ضرورت ہے، جب کبھی اگر بولیں بھی نا کہ جی ہماری شامت ہے، نہیں یہ میری شامت ہے ہمارا، تاکہ کم از کم اپنا جو توجہ کا قبلہ ہے وہ اپنی طرف تو آئے نا کہ جی ہاں میری شامت ہے ہمارا، جو میرے حالات ہیں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، پورے قوم پہ مت ڈالیں اپنے گناہوں کا، پورے قوم کی شامت اعمال ہے. تو یہ جو نفس کا تزکیہ ہے یہ دراصل آج کے دور میں دینداروں کو کرنا ہے، یہ جو نفس کا تزکیہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دے دی ہے، ہمیں اتنی سمجھ بوجھ دے دی ہے کہ اللہ کا قرآن ہے، اسی میں ہدایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں ہدایت ہے، یہ ہماری بیس بن چکی ہے، جس کو کہتے ہیں نا بالکل نیچے کی پلنتھ ڈلنا، الحمدللہ پلنتھ ڈل چکی ہے، اب کام یہ ہے اس کے اوپر عمارت بنانا، اب اس پہ عمل بھی کرنا. دوسرے لوگ تو اسی پہ راضی نہیں ہے نا کہ جی قرآن کے اندر بھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، وہ تو یہ کہ جی ادھر سے لے کر کیا ہو اور ادھر سے لے کر کیا ہو، زندگی کا ضابطہ حیات اور اس کے اوپر ہماری رائے نجات ہے. اس کے ہم تو ان کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے. تو ہمیں جو ہے نا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم برائی کو روکنے والے مسئلے سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں. ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ ہے دراصل حدیث پاک میں جو آیا کہ تمہارے تم میں سے کسی کے سامنے، جس کا مفہوم ہے کہ اگر برائی ہو رہی ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے روکو. اگر ہاتھوں سے نہیں روک سکتے تو تم اس کو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو تم کم از کم اپنے دل میں اس کو برا سمجھو. اور فرمایا کہ اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے. آج ہم دینداروں کا معاملہ برائی کو ہاتھ سے روکنے والا نہیں ہے، برائی کو زبان سے روکنے والا نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں تو کم از کم نا، جو ہم کر رہے ہیں. ہم اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، دوسروں کی اچھائیوں کو بھی برائی سمجھ رہے ہیں. ہر چیز برائی نہیں ہوتی، ہماری عقل کی کمی بھی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ، کوئی ضروری نہیں ہے وہ گناہ کر رہے ہوں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، فقہ کیا کہتی ہے، کیا کس چیز کی دین کے اندر گنجائش ہے، ہمیں نہیں پتا. ہمارے مزاج کو جو چیز بری لگتی ہے نا، بس جی وہ بری ہے، چاہے شریعت اس کو برا کہے یا نہ کہے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہوتی. ہمارے رخ جو ہے وہ مستقل دوسروں کی طرف ہے، مستقل دوسروں کی طرف. دینداروں کی بات کر رہے ہیں، دنیا داروں کی بات نہیں کر رہے، دینداروں کی بات. تو آج دینداروں کا بڑا مسئلہ برائی کو برائی سمجھنا، اقرار کرنا کہ ہاں میں یہ برائی کر رہا ہوں. آج ہمارا دین جو ہے نا، چونکہ ظاہرداری کے سٹیپ کے اوپر رک گیا ہے، وہاں پہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے دین کو بہت زیادہ جو ہے نا بس ایک نظام کے طور پہ سیکھ سمجھ لیا کہ جی یہ جو ہے نا یہ وے آف لائف ہے. دین جو ہے، اسلام از اے وے آف لائف. اسلام جو ہے وہ پورا ایک نظام ہے. اسلامی نظام کے اندر جو ہے بھائی، اسلامی نظام کے اندر ہے تو، لیکن اسلامی نظام لائے گا کون؟ جو خود مسلمان نہ ہو، جو خود اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے جھکتا نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہ سکتا ہو، وہ کیسے اسلامی نظام لائے گا بھائی؟ 5 فٹ کے 6 فٹ کے جسم کے اوپر تو اسلامی نظام لا نہیں سکتا، اپنے 4 لوگوں کے خاندان کے اندر تو وہ اسلامی نظام لا نہیں سکتا، اور وہ لائے گا لاکھوں کروڑوں انسانوں کے اوپر اسلامی نظام. کیونکہ آج ہمارا جو اسلام ہے نا، وہ ظاہر داری کے اندر ہی مقید ہو کے رہ گیا. دل ہمارا اس کے اندر سے، یہ ہوتا ہے نا کہ عبادت جو ہے وہ عادت بن جائے، عبادت عادت بن جائے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ اتنی عبادت کریں، اتنی یعنی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اتنی کریں کہ وہ آپ کی عادت بن جائے. لیکن ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر، اور بلکہ قوموں کی زندگی کے اندر، جبکہ دین جو ہے نا، عبادت جو ہے وہ فقط عادت بن کے رہ جاتی ہے، فقط عادت بن کے رہ جاتی ہے، اور دل اس دین کے اندر سے نکل جاتا ہے، دل کی کیفیات اس میں سے نکل جاتی ہیں. باہر سے بہت زیادہ دینداری، جس کو کہ ہماری شہری زبان میں کہتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد، ملا صاحب کی مسجد کی کوئی جماعت قضا نہیں ہوتی، لیکن اندر دنیا کی محبت، غصہ، ہر جائز ناجائز چیز کے اوپر غصہ، ہر وقت جو ہے وہ حسد، ہر وقت جو ہے لوگوں کے بارے میں دل کے اندر بغض، اللہ تعالی کی تقسیم کے اوپر ہر وقت ناراض، اللہ کی تقسیم کے اوپر ناراض، حالانکہ جماعت کی نماز کوئی قضا نہیں ہو رہی، ظاہری طور پر بالکل نماز بالکل جو ہے وہ بڑے زبردست قسم کے دیندار ہیں، بلکہ علم بھی بہت زیادہ ہے موجود، لیکن چونکہ اب عادت بن گیا نا، اور یہ عادت جو ہے جب بن جائے نا، تو پھر اگر اس کی تجدید مستقل نہ کرتے رہا جائے تو پھر وہ فقط عادت بن کے رہ جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس دین کے لیے مجدد بھیجتے رہتے ہیں. کسی احادیث کے مبارکہ کے مطابق 1000 سال کے مطابق بھی کے بعد بھی آتے ہیں، اور باقی احادیث کے مطابق جو ہے 100 سال کے بعد بھی آتے ہیں. اور اس کے اوپر جو اس کا مفہوم بیان کیا، تو اس کا یہ نہیں ہے کہ جی بس 100 پھر 100 اگلے 100 پھر اگلے 100 کے اوپر ہی آئے گا. لیکن اس کے اندر بھی کہ اس امت کے اندر بار بار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجدد بھیجتے رہتے ہیں. مجدد کیا کرتا ہے؟ کیا بدعتیں ایجاد کرنے کے لیے مجدد بھیجتے ہیں دین کے اندر؟ تجدید یعنی جدت پیدا کرنے کے لیے، ماڈرن بنانے کے لیے دین کو؟ نہیں، دین کے اندر پھر سے جو عادت بن چکا تھا اس کے اندر کیفیات پیدا کرنے، واپس لانے کے لیے، دل کو دین کے اندر داخل کرنے کے لیے. تو فرمایا منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اس شعر پہ ذرا غور کریں، غالباً حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. ہم اس شعر کو بڑی بڑا محدود کر دیتے ہیں، لیکن آج کے حالات کے اوپر اس شعر کو بھی اگر ہم ڈھالیں، جی اپنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جینے سے کیا مراد؟ ہر وقت جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، اسلام لے کر آؤ، اسلامی نظام نافذ کرو، اس کے لیے تنظیمیں بناؤ، یہ کرو وہ کرو، یہ کیا ہے؟ اس جینے کی بات ہو رہی ہے نا. یہ سارا فوکس ہمارا کیا ہے؟ اس دنیا کے اوپر ہے، لوگ ہمارے جیسے ہو جائیں. جس طرح ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، لوگ بھی ہمارے جیسے دین پہ عمل کرنے والے ہو جائیں، یہ ہوگا ہمارے نزدیک اسلامی نظام. جی ایسا لگایا جینے میں، ہر وقت دنیا کی باتیں، ہر وقت اس دنیا کے جو ہے نا مسئلے کیسے حل کریں، مخالفین کو کیسے دو ٹوک جواب دیں. جی ایپ اپنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. مرنے سے کیا مراد؟ مرنے کے بعد والی زندگی. مرنے کے وقت کو بھول گئے خالی؟ نہیں، مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے. آخرت کا تذکرہ نہیں ہوتا ہماری ان مجالس کے اندر، ہماری ان محافل کے اندر آخرت کا تذکرہ سنائی نہیں دیتا. مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ کس کس چیز کا حساب دینا ہوگا؟ اپنی بیوی کا حساب دینا ہوگا کہ نہیں؟ کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اپنے شوہر کا حساب دینا ہوگا کہ نہیں؟ کہ تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اپنے بچوں کا حساب دینا ہوگا کہ نہیں؟ ہماری سوچ دراصل بہت آفاقی ہو گئی ہے، ہم ہر وقت آفاق میں گم رہتے ہیں. شاعر مشرق نے تو فرمایا تھا کہ جو کافر ہوتے ہیں نا وہ آفاق میں گم ہیں. آج ہمارا بھی یہی معاملہ، ہماری دینی مجالس آفاق میں گم رہتی ہیں، جبکہ مومن کا کیا بتایا؟ گم اس میں ہے آفاق. آفاق مومن کے اندر گم ہوتے ہیں، اور وہ تو اپنے پروردگار میں گم ہوتا ہے. مومن پروردگار میں گم ہوتا ہے، مومن ہر وقت آفاق میں گم نہیں ہوتا. تو ہم نے بھی جو بڑی سیریں کرنی شروع کر دی ہیں نا، ہر وقت ہم آفاق کی سیریں کرتے ہیں. کبھی ہم انفس کی بھی سیر کر کے دیکھیں نا، اپنے نفس کی بھی سیر کر کے دیکھیں، میرے نفس میں کیا گناہ کی گھنڈی پھنسی ہوئی ہے؟ کیا میں بھی گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہوں کہ نہیں؟ تو اب ذرا آفاق کی سیر کو شاید ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے، اور انفس کی سیر ذرا زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جی اپنا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. پھر فرمایا مسجد تو بنا لی شب بھر میں، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایماں کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. ہمارا دل نمازی نہیں بنا، ظاہری طور پر مسجدیں بھی بنا لی، مدرسے بھی بنا لیے، اپنے طور پہ اسلامی نظام بھی نافذ کر لیا، لیکن ہمارا دل جو ہے نا وہی پرانا پاپی ہے. ہمارے دل کو نماز پڑھنی نہیں آئی. نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز میں اپنے نفس کو کنٹرول کر دیتے ہیں. ناجائز چیزیں تو کیا، جائز چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں. یہی ہے نا نماز کے اندر. جبھی نماز جو ہے نا، انہا لکبیرت الا علی الخاشعین، یہ نماز جو ہے وہ خاشعین کے علاوہ ہر ایک کے اوپر بہت بھاری ہوتی ہے. کیوں؟ ہم نے نماز انشاءاللہ یہیں کرنی ہے، اگر آپ جماعت کے لیے جانا چاہیں. جماعت ہم نے ادھر ہی کرنی ہے. جی 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 یہیں پہ کرنی ہے. نہیں وہ تو چلے گئے، وہ تو جی چلے گئے. کہاں گئے؟ تو ہمارا نفس جو ہے ہمارا نفس جو ہے وہ نمازی بن نہیں پا رہا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا نہیں پا رہا، اگرچہ ظاہری طور پر ہم نظام بھی بناتے چلے جا رہے ہیں اور نظام کے لیے جن عمارتوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ عمارتیں بھی بناتے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج کے دور میں ہم خصوصی توجہ، دیندار خصوصی توجہ ہے وہ اپنے نفس کے تزکیے کے اوپر دیں، اور جو نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو ہمارے درمیان بھیجا ہے، جو مشائخ عظام ہوتے ہیں، ان مشائخ کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو سپرد کریں، ان کی بات سنیں بھی اور ان کی بات مانیں بھی، ان کی بات سنیں بھی، ان سے پوچھ کر کے بھی چلیں، اور پھر پوچھنے کے بعد جو انہوں نے ہمیں مشورہ دیا، جو ہمیں کرنے کو کہا، پھر اس کے اوپر عمل بھی کر کے چلیں، کیونکہ نفس کا تزکیہ کا راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، نفس کے تزکیے کا راستہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ خالی اپنی نمازیں پڑھ لینے سے اور اپنے طور پہ صدقہ خیرات کر دینے سے، اپنے طور پہ جو ہے وہ روزے رکھ لینے سے، خالی ان سے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو کر کے دیکھ لیں، کر لیں، آپ کو چیلنج دیتے ہیں، آپ کر لیں اپنی طرف سے جتنی نیکیاں کرنی ہیں۔ گناہوں کی نفرت دل میں پیدا نہیں ہونی، گناہوں کی نفرت مکروحات شرعیہ، مکروحات طبعیہ نہیں بننی۔ ظاہری گناہ چھوٹ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ باطنی گناہ نہیں چھوٹنے والے۔ تو آج کے دور میں جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے نا، وہ دینداروں کو اپنے نفس کے تزکیے کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، عمومی محنت کو جاری رکھنا ہے، روکنے کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی اب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں، اب دعوت و تغلیب تبلیغ کا کام چھوڑ دیں، اب جو ہے فلانا کام چھوڑ دیں، اقامت دین والا کام چھوڑ دیں، نہیں، یہ سب کرنے ہیں، یہ سب ضروری ہیں، ان سب کی اہمیت موجود ہے، لیکن ہر دور اور زمانے کے اندر کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ حقیقت تو قرآن کے مطابق تو تزکیے کی اہمیت ہمیشہ ہی سب سے زیادہ تھی، لیکن آج کے دور کے اندر باقی محنتوں کے اندر ہمیں اس محنت کو شامل کر کے کرنا ہے، کیونکہ دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ دنیا دار کرے گا، آ کر کے دیندار نے کرنا ہے نا۔ تو بغیر تزکیہ نفس کے دعوت و تبلیغ کا کام چل نہیں پائے گا، بغیر تزکیہ نفس کے خالی پڑھنے پڑھانے کا کام چل نہیں پائے گا، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تو اگر تزکیہ نفس نہ ہونا تو پھر الفاظ پڑھ لینے سے پھر الٹا جو ہے نا وہ عالم مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ پہلے کم لوگوں کو گمراہ کرتا تھا، اب اور زیادہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، علم کے ساتھ گمراہ کرے گا۔ تو بھائی، تزکیہ نفس کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس کا پیغام ہمیں کئی سال پہلے دے دیا گیا ہے، اور ہم اب اپنے اکابرین کی عزت کرتے ہیں، ہم ان کے مقام کو مانتے ہیں، ہم ان کی بات کے اوپر بالکل شک و شبہ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا، انہوں نے اس پیغام کو کھولا، انہوں نے ہمیں سمجھایا یہ ساری باتیں، اور ہمارے حضرت اور جو مشائخ اس کی محنت کر رہے ہیں وہ بار بار اس کی اہمیت کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بات کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوست، پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو چکا لیں، جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعلنا نفسا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمارے آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والے وقت کو گزرے وقت کا کفارہ بنا. اے اللہ، ہمارے انگ انگ، ہڈی ہڈی، بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ، اپنی بندگی کو پیدا فرما. اے اللہ، اپنے ذکر کو پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے سینوں کو اپنے عشق کے خزینے بنا. اے اللہ، ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے اندر جو ہے وہ نیکی کی کیفیات نہیں. اے اللہ، وہ آپ کی محبت کی کیفیات نہیں. اے اللہ، ہمیں اپنی محبت کی کیفیات عطا فرما. اے اللہ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ظاہری سنتوں کے اوپر اور باطنی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، سنتوں بھری زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ، جو بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اے اللہ، جو رکاوٹیں ہیں اس راستے کے اندر، ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ، ہماری زندگی میں برکتیں شامل فرما. اے اللہ، ہمارے وقت میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ، ہمارے فیصلوں میں، کاموں میں برکتیں پیدا فرما. اے اللہ، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما. اے اللہ، ظاہری پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، باطنی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، دنیاوی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، دینی پریشانیوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، دنیاوی مصیبتوں سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، آخرت کی مصیبتوں سے بھی حفاظت فرما. اے اللہ، اس دنیا کی زندگی کو آسان فرما. اے اللہ، دین کے اوپر چلنا آسان فرما. اے اللہ، ہم نے یقیناً اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے دین کو مشکل بنا لیا ہے. اے اللہ، اس کی وجہ جو ہے وہ دین نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نفس اور ہوا کے مطابق دین پہ عمل کرنے کی کوشش کی. اے اللہ، ہمیں ہوا پرستی سے محفوظ فرما. اے اللہ، اس گناہ کے اوپر توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، جیسا کہ آپ نے اس دین کو نازل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہے وہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اے اللہ، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں بھی آپ نے جو اکابرین پیدا فرمائے، اے اللہ، جو بزرگ پیدا فرمائے، جو اے اللہ اپنے مقربین بندے پیدا فرمائے، اے اللہ، ہمیں بھی اپنی زندگی ان سے پوچھ کر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ان کا ساتھ، اے اللہ، ہمارے لیے آسان فرما، ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھانا آسان فرما. اے اللہ، اے اللہ، ان کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ، ہماری طرف سے ان کو بہترین اجر عطا فرما. اے اللہ، آپ نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنا فضل فرمایا، اتنا رحم فرمایا کہ اے اللہ، آپ نے ایسے بندوں کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمایا. اے اللہ، ایسے بندوں کس کی دعاؤں میں اے اللہ آپ نے ہمیں شامل فرمایا. اے اللہ، ان کی ہدایات، اے اللہ، سننا ہمارے لیے ممکن بنایا. اے اللہ، ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ان کی باتوں کے اوپر عمل کریں. اے اللہ، ہمیں صحیح معنوں میں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، نعمتوں کی ان کے گزر جانے، ان کے زوال سے پہلے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں تمام نعمتوں، جو بھی ہمارے اوپر آپ کی نعمتیں ہیں اور ان گنت یقیناً ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اے اللہ، ایک ایک نعمت کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ایک ایک نعمت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، انجانے میں جو غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ، اے اللہ، ان کو ہم سے معاف فرما. اے اللہ، جو جان بوجھ میں ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اے اللہ، ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ، تمام غلطیوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ، ہمیں تو یاد بھی نہیں ہم نے کیا کیا گناہ کیے. اے اللہ، کس کس کا دل دکھایا، کس کس کے ساتھ زیادتی کری. اے اللہ، آپ کو تو سب کچھ یاد ہے. اے اللہ، آپ کے یہاں تو ہر چیز کا حساب ہے. اے اللہ، اے اللہ، ہماری طرف سے ان کو ان کا حق دلوا دیجئے. اے اللہ، ہمیں معافی دلوا دیجئے. اے اللہ، بہت ڈر لگتا ہے. اے اللہ، آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے حقوق تو معاف کر دیں گے، بندوں کے حقوق تو بندوں سے معاف کروانے پڑیں گے. اے اللہ، اے اللہ، ہماری کہاں یہاں یہ کہ یہ مجال کہ ہم جا کر کے لوگوں کے سامنے معافی مانگیں. اے اللہ اے اللہ ہمیں تو یاد بھی نہیں کس کس کے ساتھ ہم نے کیا کیا کیا. اے اللہ آپ معافی دلوا دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنی محبت میں سچا کر دیجئے, خالص کر دیجئے. اے اللہ اپنی رضا حاصل کرنے والوں میں اے اللہ ہمیں خالص کر دیجئے. اے اللہ پھر اس ہمارے اس اخلاص کو پسند فرما کے ہماری طرف سے اے اللہ حقوق دلوا دیجئے. اے اللہ ہم نے حدیث مبارک میں پڑھا ہے کہ اے اللہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر دوسروں کے حقوق آتے ہوں گے لیکن آپ اپنی نعمتوں سے ان حق والوں کو دے کر کے ان کی جان چھڑا دیں گے. اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری قسم پرسی کے اوپر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بدحالی کے اوپر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر دوسروں کے لیے راحت بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے پیغام کے لیے قبول فرما لیجئے, دین کی محنت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ خیر و عافیت کی زندگی کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں نیک نیتی کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری تنقید کا رخ اے اللہ ہمیں اپنی طرف موڑنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ دوسروں کی طرف ہر وقت ہمارے چہرے اٹھے رہتے ہیں, ہماری نگاہیں دوسروں پہ گڑی رہتی ہیں. اے اللہ ان نگاہوں کا رخ اپنے نفس کی طرف کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو وہ شمس وضحا کی صورت کے اندر آپ نے پیغام دیا, اے اللہ اس پیغام کو جو ہر وقت مستحضر رکھنے کی اپنے سامنے توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس پیغام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے نفوس کا اپنے فضل سے تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اختیاری طور پر اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ غیر اختیاری تزکیہ سے بہت ڈر لگتا ہے. اے اللہ آزمائشوں سے پریشانیوں سے گزار کر اگر آپ تزکیہ کریں, اور اے اللہ ہم نے تو یہی دیکھا کہ دینداروں کا تزکیہ تو ایسے ہی ہوتا ہے. اے اللہ جو دیندار اپنے اختیاری طور پر اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوتے, پھر اے اللہ آپ حالات بھیج کر کے ان کا اس دنیا کے اندر تزکیہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم کمزور ہیں. اے اللہ ہم آزمائشوں کے اوپر پورے نہیں اتر سکتے. اے اللہ مصیبتوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں. اے اللہ کہیں ہم ایمان ہی سے ہاتھ دھو نہ بیٹھیں. اے اللہ ہمیں اختیاری طور پر اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ اس محفل ذکر کے اہتمام کے اندر جن جن نے تعاون کیا, اے اللہ جنہوں نے بھی اس کے لیے دعائیں کریں, اے اللہ اس کے لیے جو ہے وہ محنت کری, اے اللہ ان سے اس کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ اس کے بدلے ان کو دنیا اور آخرت کی اے اللہ دارین کے رحمت عطا فرما دیجئے, نعمتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مدرسے کو اے اللہ اس مدرسے کے لیے محنت کرنے والوں کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کی آنے والی نسلوں کے اندر اے اللہ دین کو اور اے اللہ کامل دین کو جاری فرما دیجئے. اے اللہ ان سب کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب دوست رشتہ دار اے اللہ بیمار ہیں, اے اللہ خصوصاً اس عاجز کی جو والدہ شدید بیمار ہیں, اور اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ان کی تکالیف کو ان کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دیجئے. اے اللہ ان کی غلطیوں کو تاہیوں کے بخشے جانے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ ایمان کے اوپر ہم سب کو خاتمہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں روحانی جسمانی بیماریوں میں شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب سے ہماری تمام جائز حاجات کو ہماری طرف اے اللہ پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے حاجات کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دیجئے. جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا اے اللہ کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, اے اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو آپ کی خاطر بنا دیجئے, اپنی خاطر بنا دیجئے, اپنی رضا کی خاطر بنا دیجئے. اے اللہ اور اس کو ہم سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا أرحم الراحمين.